بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وہ آخری جملہ حدیث شریف کا سمجھ لو. تابعہ عبداللہ بن یوسف و ابو صالح و تابعہ ہلال بن رداد عن الزہری وقال یونس ومعمر بوادیرہ. یہ ہیں عبارت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کو سمجھو. آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, بس صرف تھوڑا سا دھیان دے دو. تابعہ, اس میں ہو ضمیر کا مرجع یحیی بن بکیر ہے. تابعہ, اس میں ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ یحیی ابن بکیر رحمہ اللہ تعالی, جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. اس کے بعد کیا فرمایا؟ عبداللہ ابن یوسف و ابو صالح. اب ترجمہ کیا ہوگا جملے کا؟ یحیی ابن بکیر کی متابعت کی ہے عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح نے. یحیی ابن بکیر کی متابعت کی ہے عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح نے. یہ ایک ضمنی بات سمجھ لو. ابو صالح سے کون مراد ہے؟ دو راوی ہے ابو صالح نام کے. ایک راوی ہیں ابو صالح عبداللہ ابن صالح کاتب اللیس. ابو صالح عبداللہ ابن صالح کاتب اللیس. اور راجح قول کے مطابق یہی یہاں پر مراد ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ابو صالح سے مراد ہے ایک دوسرے راوی عبد الغفار ابن داود البکری حرانی. عبد الغفار ابن داود البکری حرانی, وہ بھی ابو صالح نام کے کنیت سے مشہور راوی ہے, لیکن وہ راوی یہاں مراد نہیں ہے. یہاں راجہ قول کے مطابق مراد ہیں ابو صالح عبداللہ ابن صالح کاتب اللیس رحمہ اللہ تعالی. اب پھر کتاب کے جملے پر آ جاؤ کہ یحیی ابن بکیر کی متابعت کی ہے عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح نے. کو کیا خلاصہ نکلا؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث تین بزرگوں سے سنی, تین اساتذہ کرام سے سنی. حضرت یحییٰ ابن بکیر, حضرت عبداللہ ابن یوسف اور حضرت ابو صالح. سمجھ میں آئی بات خلاصے میں؟ کہ یحییٰ ابن بکیر کی متابعت کی ہے عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح نے. نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث میں تین استاد ہو گئے. ایک استاد ہے یحییٰ ابن بکیر, دوسرے استاد ہے عبداللہ ابن یوسف, تیسرے استاد ہے ابو صالح. تین تین اساتذہ ہو گئے. اور یہ تینوں اساتذہ کرام روایت نقل کرتے ہیں امام لیس ابن سعد مصری رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ تینوں حضرات یہ روایت نقل کرتے ہیں امام لیس ابن سعد مصری رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ 300 درہم والے جو صدقہ کر دیا کرتے تھے, اپنی آمدنی بہت بڑی, 300 فقراء کو روزانہ صدقہ کرتے تھے, وہ امام لیس ابن سعد. وہ تو یہ تینوں امام بخاری کے استاد. کون کون؟ یحییٰ ابن بکیر, ابو صالح اور عبداللہ ابن یوسف. یہ تینوں نے کس سے روایت نقل کی؟ امام لیس ابن سعد مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. گویا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ الاستاد، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ الاستاد یعنی کون؟ امام لیث ابن سعد مصری، ان سے روایت کرنے والے کتنے ہو جائیں گے؟ ایک ہی بات الٹ کے پوچھے تو آپ گھبرائیں، 3000 ہے، بات وہی ہے، یوں کر کے پوچھو کہ یوں کر کے پوچھو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اس سند میں استاد ہے یحیی بن بکیر، ان سے مطابعت 2000 نے کی. کس نے؟ کس نے کی؟ یوسف اور ابو صالح نے. تو امام بخاری کے استاد کتنے ہو گئے؟ 3. کون کون؟ ابو صالح. یہ تینوں کس سے روایت کرتے ہیں؟ سعد مصری سے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد الاستاد کون؟ سعد. ان سے اس روایت کو نقل کرنے والے کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے. کون کون؟ یحیٰ ابن بکیر، عبداللہ ابن صالح اور عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح. اب کچھ سمجھ میں آیا؟ اور تینوں کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی لیے اس کو متابعت تامہ کہیں گے. اسی لیے اس طریق کو کیا کہا جائے گا؟ متابعت تامہ. اب سمجھ میں آیا کیسے متابعت تامہ ہوئی؟ جو تعریف آپ کو لکھوائی گئی تھی، تو اس سند میں کیسے متابعت تامہ ہو گئی؟ اب آگے عبارت سمجھو. وَتَابَعُوا هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ. تَابَعَهُ هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ، هُو ضمیر کا مرجع لے لو عقیل رحمت اللہ علیہ کا. وہ آئے تھے نا کہ سیاہ ستہ میں ایک ہی تذکیر والے راوی ہے، کیا نام آیا تھا؟ عقیل. اور ان کے دادا کا نام عقیل، پوتے کا نام عقیل نے، دادا کا نام عقیل. تو عقیل، تابعہ میں ہو ضمیر کا مرجع کس کو لینے کا؟ عقیل رحمت اللہ علیہ کو. وتابعہ ہلال ابن، اور حضرت عقیل کی متابعت کی ہے ہلال ابن رداد نے. الطائی ہے یہ خاندانی اعتبار سے، ہلال ابن رداد الطائی. تو حضرت عقیل رحمت اللہ علیہ کی متابعت کی ہے ہلال ابن رداد رحمت اللہ علیہ نے. عن الزہری، اور ہلال رحمت اللہ علیہ امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں. اور ہلال رحمت اللہ علیہ امام ابن شہاب زہری سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں. تو عقیل کی متابعت کس نے کی؟ ہلال ابن رداد نے. اور ہلال ابن رداد یہ روایت کس سے نقل کرتے ہیں؟ امام زہری رحمت اللہ علیہ سے. اب دیکھو سند کھولو، روایت کی سند کھولو. جی، عقیل ڈائریکٹ بھی ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں، دیکھ لیا؟ ان عقیل ان ابن شہاب، دیکھ لیا؟ تو حضرت عقیل رحمت اللہ علیہ نے امام ابن شہاب زہری سے روایت سنی، برابر. اور عقیل کی متابعت کس نے کی؟ ہلال ابن رداد نے. اور ہلال ابن رداد یہ روایت کس سے نقل کر رہے ہیں؟ امام زہری رحمت اللہ علیہ سے. لہذا کیا ہوا؟ یہ متابعت ناقصہ ہوئی. یہ کیا ہوئی؟ متابعت ناقصہ ہوئی. چونکہ اوپر والے استاد میں یہ متابعت ہو رہی ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اوپر کے استاد میں جا کر، عقیل میں جا کر کے یہ متابعت ہو رہی، اس لیے اس کو متابعت ناقصہ کہی جائے گی. گویا اس سند کی خوبی یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے متابعت تامہ اور متابعت ناقصہ دونوں کو اس میں جمع فرمایا ہے. متابعت تامہ بھی اور متابعت ناقصہ بھی دونوں کو اس سند کے اندر جمع فرمایا ہے. جو تین ہے, تین, عبداللہ ابن یوسف, ابو صالح اور یحییٰ ابن بکیر, وہ سند متابعت تامہ والی, اور حضرت اکیل رحمت اللہ علیہ اور یونس ابن معمر آگے تذکرہ کر رہے امام بخاری, وقال یونس و معمر بوادیروہ. تو یہ جو دوسری روایت لائے حضرت اکیل والی, اس کے اندر جو ہے متابعت ناقصہ ہو گئی. تو متابعت تامہ بھی آئی, متابعت ناقصہ بھی جمع ہو گئی, دونوں جمع ہو گئے. اب آگے دیکھو, وقال یونس, یونس ابن یزید ابن مشکان الایلی, دوسرے راوی ہیں معمر ابو عروہ ابن ابی امر راشد الازدی الحرانی بوادیروہ. یہ کیا ہے؟ پیچھے کھولو لفظ, فؤاد والا لفظ آیا تھا روایت میں, یرجف فؤادہ, ملا لفظ, اقرا بسم ربک الذی خلق, فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس حدیث کی جو یہ سند ہے حضرت اکیل رحمت اللہ علیہ کی, اس میں لفظ آیا ہے یرجف فؤادہ, لیکن اس میں جب معمر اور یونس سے جب یہ روایت نقل ہوتی ہے تو فؤاد کے بجائے لفظ آتا ہے بوادیروہ. بس ایک لفظ کے اختلاف کو بتلانے کے لیے یہ چیز نقل فرمائی کہ وہاں پر سند کے اندر حضرت اکیل رحمت اللہ علیہ سے روایت آئی تو کیا لفظ آیا, یرجف, اور جب معمر اور یونس رحمت اللہ علیہ کی سند آئی اس میں کیا لفظ آیا, بوادیرو. فرق کیا ہوا دونوں لفظ میں؟ فؤاد کا معنی آپ کو وہاں پر بتلایا گیا تھا, کیا بتلایا گیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر کانپ رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر کانپ رہا تھا. بوادیروہ کس کو کہتے ہیں؟ بوادیروہ مونڈھے کے گوشت کو بوادر کہا جاتا ہے. کندھا اور گردن کے درمیان میں جو حصہ ہے اس کو مونڈھا کہا جاتا ہے. کندھا اور گردن, یہ رہا کندھا, یہ رہی گردن, دونوں کے درمیان کا یہ گوشت جس کو اردو میں مونڈھا کہتے ہیں, ہم کھبا کہتے ہیں یہ. تو یہاں کیا لفظ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مونڈھے مبارک کا گوشت کانپ رہا تھا, اور پریشانی کے وقت پر آدمی کا دل جس طرح کانپتا ہے اس طرح بعض سخت پریشانی کے موقع پر یہ مونڈھے کا گوشت بھی کانپنے لگتا ہے, اور یہ انتہائی درجے کی گھبراہٹ کی بات ہے کہ جب کسی معاملے میں بہت زیادہ کانپتا ہے آدمی تو پھر یہ ایک حصہ بھی آدمی کا کانپتا ہوتا ہے, کندھے والا بھی, مونڈھے والا بھی, کھبے والا بھی. تب لوگ کہتے ہیں نا, بھائی یہ کیوں تو اتنا کانپ رہا ہے, ذرا ڈھیلا پڑ, کیوں اتنا گھبرا رہا ہے, یہ ہوئی بات. سمجھ میں آیا دونوں لفظ کے درمیان میں فرق؟ تو اس کا بوادیروہ کا تعلق کہاں ہے وہ ذہن میں رکھنا, کہاں سے تعلق ہے, یرجف فؤادہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر کانپ رہا تھا, اور مامر اور یونس کی روایت کے اندر یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مونڈے مبارک کا گوشت کانپ رہا تھا. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کو لکھنے میں یحیی ابن بکیر والی روایت کو ترجیح دی, یعنی فؤادہ والی روایت کو ترجیح دی بوادرہ والی روایت کے مقابلے میں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ترجیح کون سی روایت کو دی؟ یحیی ابن بکیر والی روایت یرجف فؤادہ کی. یہ مامر اور یونس والی روایت بوادرہ کو آپ نے ترجیح نہیں دی, بتلا دیا کہ ان کی روایت میں یہ لفظ موجود ہے. اور یحیی ابن بکیر والی روایت کو کیوں ترجیح دی؟ چار حضرات کی وجہ سے, کہ اس میں چار حضرات جمع ہو جاتے ہیں. کون کون؟ عبداللہ ابن یوسف, ابو صالح, ہلال ابن رداد اور یحیی ابن بکیر. یہ چار حضرات چونکہ جمع ہو جاتے ہیں اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو ترجیح دی. چونکہ اس روایت میں چار چار حضرات ہیں, یحیی ابن بکیر, عبداللہ ابن یوسف, ابو صالح, ہلال ابن رداد, یہ چار حضرات کے جمع ہونے کی وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ فوادہو والے لفظ والی روایت کو ترجیح دی. بوادی روح کے اندر دو تھے تو وہاں چار تھے, اسی لیے آپ نے اس روایت کو راجح قرار دیا. سمجھ میں آئی بھائی؟ متابعات ناقصہ تامہ دونوں اس سند میں کیسے جمع ہو گئے؟ اور تعریف تو ماشاءاللہ آپ نے ذہن نشین کر ہی لی ہے. پڑھیے آگے. عوان
ابو عبادة قال ابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير سمع عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه يقول تعالى لا تهدي في لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التمثيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما انا احدث مبالغة كما كان رسول صلى الله عليه وسلم يحدثهما. وقال سعيد انا احدثهما كما رايت ابن عباس رضي الله عنهما يحدثهما حرك شفتيه. فانزل الله تعالى لا تحرك في لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه. قال جمعه
لك
صدرك فتقراه فاذا قراناه فاتبع قرانه. قال فاستمع له وابصر ثم ان علينا بيانه
صلى الله عليه وسلم.
بعد ذلك إذا أتاه جبرائيل استمع فيه فلقى جبرائيل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
پہلے روایت کا صرف ترجمہ دھیان سے سمجھ لیجئے, بعد میں مختلف عنوانات سے بات چیت کریں گے. یہ حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں. فی قولہ تعالی, یعنی آگے جو آیت آ رہی ہے اس کی تفسیر نقل کرتے ہیں. فی قولہ تعالی کا مطلب کیا؟ آگے جو آیت آ رہی ہے اس کی تفسیر یا اس کا شان نزول بتلانا چاہتے ہیں کہ آگے جو آیت آ رہی ہے اس کا شان نزول کیا ہوا, کیوں یہ آیت باری تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے والی آیت کی تفسیر یا شان نزول بتلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں. کون سی آیت؟ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ وحی کے وقت پر یا جبرائیل کے قرآن پڑھتے وقت پر اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی لے لیوے قول راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اترنے کی وجہ سے سختی محسوس کرتے تھے. یعالجو سختی محسوس کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے سختی محسوس کرتے تھے. وَقَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ, اس جملے کا پہلا ترجمہ سمجھو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا, میں بھی تمہارے لیے ہلاؤں گا. لقہ کے مخاطب ہے سعید ابن جبیر. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا, اے سعید ابن جبیر, میں بھی تمہارے لیے ہلا کے دکھلاتا ہوں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہونٹوں کو ہلاتے تھے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہونٹوں کو ہلاتے تھے. وقال سعید, اور حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے شاگرد موسیٰ بن نبی عائشہ کو, حضرت سعید ابن جبیر نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی دونوں ہونٹ ہلا کر کے دکھلاتا ہوں جیسا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دونوں ہونٹ ہلاتے دیکھا فحرک شفتیہ, حضرت سعید ابن جبیر نے اپنے دونوں ہونٹ ہلائے فانزل اللہ تعالی, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ہونٹ مبارک ہلا کر کے پڑھتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. یہ ہو گیا شان نزول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کے موقع پر ہونٹ مبارک ہلاتے تھے اس پر باری تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کے نزول کے وقت کے اوپر آپ جلدی نہ چلاؤ اپنی زبان کو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ قرآن کے نزول کے وقت پر اپنی زبان کو حرکت مت دو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ قرآن کے نزول کے وقت پر اپنی زبان کو حرکت مت دو. لتعجل بھی, جلدی جلدی مت ہلاؤ, جلدی جلدی مت چلاؤ. ان علینا جمعہ وقرآنا, یقیناً ہماری ذمہ داری ہے دل میں جمع کر دینا, یاد کروا دینا اور اس کو زبان سے پڑھوا دینا. اس کو آپ کے دل میں جمع کروا دینا, یاد کروا دینا ہماری ذمہ داری ہے, اور اس کو آپ کی زبان مبارک سے پڑھوا دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. قال, اس کے فائل حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا, جمعہ لک صدرک قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا, وتقرأہ, اور آپ اس کو لوگوں کے سامنے پڑھیں گے. اور آپ اس کو لوگوں کے سامنے پڑھیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا, جب ہم اس قرآن کو پڑھے تو آپ قرآن کے پڑھنے کی اتباع اور پیروی کیجئے, جب ہم اس قرآن کو پڑھے تو آپ اس قرآن کے پڑھنے کی اتباع اور پیروی کیجئے. قال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا فاستمع له, آپ جبرائیل کے پڑھنے کے وقت پر دھیان سے سنیے, کان لگا کر کے سنیے, دھیان سے سنیے. وانصت اور خاموش رہیے. ثم انا لینا بیانا, پھر ہمارے ذمے ہے اس کو کھولنا, پھر ہمارے ذمے ہے اس کو کھولنا, تفسیر بیان کرنا. ثم انا لینا ان تقرأہ, پھر یقیناً ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھیں, پھر یقیناً ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھیں. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بعد ذالک, اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب جبرائیل امین آپ کی خدمت میں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھیان سے سنتے تھے. استماع, یعنی اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گیا کہ جب بھی جبرائیل امین آتے تھے تو استماع, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھیان سے سنتے تھے. فَإِذَا انطلق جبرائیل, جب جبرائیل امین چلے جاتے تھے, قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وحی کو پڑھتے تھے جیسا کہ جبرائیل امین نے پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو پڑھتے تھے جیسا کہ جبرائیل امین نے اس وحی کو پڑھا. سمجھ شریف میں آیا ترجمہ شریف؟ یہ ہو گیا روایت کا ترجمہ. اب دیکھو روایت کو. سند کے اندر صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, یہ سگارے صحابہ میں ان کا شمار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. ایک 1660 روایتیں ان سے منقول ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ 1500 روایتیں ان سے منقول ہیں, لہذا یہ مکثرین صحابہ میں سے ہو گئے, یعنی جن صحابہ سے کثرت سے روایت منقول ہے اس میں ان کا شمار ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 217 روایتیں ان سے نقل کی ہے اپنی صحیح میں, ان کی سند سے 217 روایتیں آئی ہیں 217. لیکن چونکہ ایک سگارے صحابہ میں سے ہیں اسی لیے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت کم روایت سنی, زیادہ تر روایت دوسرے صحابہ سے نقل کرتے ہیں. اور صحابی کا صحابی سے نقل کرنا یہ کوئی سند کے اندر کمی نہیں آ جاتی کہ صحابی صحابی سے سند روایت نقل کرنا, یہ کوئی کمی نہیں آ جاتی. تو اکثر یہ روایتیں دوسرے صحابہ سے نقل کرتے ہیں چونکہ سگارے صحابہ میں سے ہیں. انہوں نے جو روایت خود سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بلا واسطہ اور حدیث کے ذخیروں میں آتی, وہ کتنی؟ تو اس کی تعداد کے بارے میں شراح کے مختلف اقوال ہیں. نمبر 1, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اپنی خود سیما 10 روایتیں ہیں. دوسرا قول 9 روایتیں. تیسرا قول 4 روایتیں. چوتھا قول 17 روایتیں. پانچواں قول 30 روایتیں. چھٹا قول 40 روایتیں. جنہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. البتہ ایک دوسری بات ہے. دوسری بات کیا ہے کہ کچھ الگ الگ الفاظ سے ان سے روایتیں منقول ہے کہ بھائی بیتو بیتو یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری تو میں نے یہ دیکھا کہ بھائی میں نے حضور کے رات کے اعمال دیکھنے کے لیے حضور کی یہاں رات گزاری تو یہ دیکھا. بیتو کہہ کر جو روایت ہے وہ نقل کرتے ہیں. نمبر دو, سمعتو کہہ کر جو روایت نقل کرتے اس کی تعداد تو ابھی بتلا دی. نمبر تین, حضرتو یعنی اس وقت پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا, فلاں واقعے کے وقت, فلاں بات کے وقت, فلاں خطبے کے وقت, فلاں معاملے کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا. حضرتو. نمبر چوتھا لفظ رأیتو, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے دیکھا. تو اس طرح کے الفاظ سے جو روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نقل کرتے ہیں, بیتو, سمعتو, حضرتو, رأیتو, یہ 80 کے اوپر بتلائی جاتی ہے. ایسی روایت کتنی ہے؟ 80 کے اوپر ایسی روایتیں بتلائی جاتی ہیں. طائف میں آپ کا مزار ہے, باقاعدہ ایک مسجد ہے, اس مسجد کے آنگن میں آپ کی مسجد, آپ کا مزار مبارک ہے. اس مسجد کا نام ہی ہے مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. ہمارے اکابر میں سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت دوسرے سارے حضرات, جس زمانے میں مالٹا کے لیے آپ کی گرفتاری ہوئی تو اس وقت آپ جو ہے حجاز میں تھے, تو ایک رمضان آپ نے مسجد عبداللہ ابن عباس میں گزارا تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, اس گرفتاری سے پہلے والے ایام کے اندر طائف میں اسی مسجد میں آپ نے رمضان گزارا تھا. میں نے بھی اس مسجد کی الحمدللہ زیارت کی ہے طائف کے اندر. تو یہ اس حدیث شریف کے راوی ہے. حدیث شریف کے لانے کا مقصد کیا؟ نمبر ایک, آیت کا شان نزول بتلانا مقصود ہے. آیت کریمہ کا شان نزول بتلایا جا رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آیت کریمہ کا شان نزول نقل کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ آیت کا شان نزول بیان کرے تو کتاب التفسیر میں امام بخاری روایت لاتے, یہاں بدو الوحی میں لانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اب دوسرا سوال ہوگا, ترجمۃ الباب سے حدیث کی مناسبت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس تو شان نزول بتلا رہے ہیں, تو ترجمۃ الباب سے روایت کی مناسبت کیا ہوگی؟ تو سمجھو پہلی مناسبت, اس حدیث شریف میں وحی کی ابتدا کے وقت کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ابتدائی زمانے کے اندر وحی کی حالت اور اس حالت کے اعتبار سے باری تعالیٰ نے جو خاص ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ بیان کی جا رہی ہے. تو حدیث شریف کے اندر بیان کیا جا رہا ہے وحی کے شروع زمانے کی ایک حالت کو, اور اس حالت کے اعتبار سے ایک خاص طرح کی ہدایت دی گئی. تو چونکہ وحی کی ابتدائی حالت کا بیان ہو گیا اس لیے بدل وحی سے مناسبت ہو گئی. دوسری مناسبت سمجھو, ذرا گہری مناسبت ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو مشقت اور تکلیف ہوا کرتی تھی, اسی لیے کہ نفس نزول وحی کی مشقت, پھر میں وحی بھول نہ جاؤں, یاد کر لوں، جبرائیل کے ساتھ پڑھوں، اس کی مشقت، نزول وحی کی مشقت، یاد کرنے کی مشقت، ساتھ پڑھنے کی مشقت، سب مشقتیں جمع ہو رہی تھی. تو آگے جا کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ پر وحی مسلسل نازل ہوتی رہے، شروع سے آخر تک نازل ہوتی رہے، مدتوں تک نازل ہوتی رہے، اور وحی کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہ ہوئے، وحی آپ کو محفوظ ہو جائے گی، اس کی کوئی ذمہ داری نہ ہوئے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وحی اترتی ہی جاوے، مشقت برداشت کرتے ہی جائے، لیکن وحی یاد نہیں رہی تو مشقت بھی گئی پانی میں. باپ اتنی مشقت برداشت فرماوے اور وحی یاد نہیں رہی تو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے طویل عرصے تک مشقت برداشت کرے اور وحی کی حفاظت نہ ہونے پاوے. خلاصہ کیا نکلا؟ وحی کے ابتدائی زمانے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے متعلق جو ایک مشقت لاحق تھی، اس مشقت کا حدیث شریف میں تذکرہ ہے. وحی کے ابتدائی زمانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک مشقت لاحق تھی، اس مشقت کا تذکرہ حدیث شریف میں ہوا ہے. تو ابتدائی زمانے کی مشقت اور باب ہے بدول وحی، اس طرح دونوں کے درمیان کے اندر مناسبت ہو جائے گی. اور بہت اچھی بات کیا کہنے کی کہ بدول وحی کے اندر تو وحی کے حالات، وحی کے مراحل، وحی پر آنے والے ادوار کا بیان ہے، اور یہ بھی وحی پر آنے کا ایک مرحلہ ہے، اسی لیے باپ کے ساتھ ایک دم مناسبت ہے. تو بدول وحی کا ترجمہ وہاں بتلایا گیا تھا، ابتدا نہیں بلکہ مراحل، وحی پر آنے والے مراحل، وحی پر آنے والے حالات، کیسے کیسے حالات وحی پر آئے، کیسے کیسے مراحل وحی پر آئے. تو یہ بھی ایک مرحلہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں جب وحی آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ بھی ہلاتے، سنتے بھی، یاد کرنے کی فکر بھی کرتے، لہذا ترجمۃ الباب سے مناسبت ہو گئی. یہ تین طرح کی مناسبت روایت کی ہو سکتی ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا خلاصہ سمجھو. کئی کام تھے ایک وقت میں، متعدد کام. ایک تو وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور نزول وحی ایک تکلیف والی کیفیت ہے. نمبر دو، وحی کو سننے کا کام کرنا ہے، کہ جبرائیل امین سنا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. نمبر تین، وحی کے مقدس الفاظ زبان اقدس سے ادا کرنا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے الفاظ کو اپنی زبان اقدس سے ادا کرے. نمبر چار، وحی کو قلب اطہر میں، ذہن اطہر میں محفوظ کرنا ہے، زبانی یاد کرنا ہے. نمبر پانچ، وحی امت کو سنانی ہے. نمبر چھ، وحی کی تفسیر توضیح کرنی ہے، وضاحت کرنی ہے. کتنے سارے کام ہو گئے ایک ساتھ بیک وقت انجام دینے کے. یہ تمام کے تمام کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک وقت میں انجام دینا بڑا مشکل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے کاموں کی وجہ سے مشقت محسوس فرماتے تھے. وہی آ رہی ہے، وہی سنو، وہی پڑھو، وہی یاد کرو، وہی سمجھو، وہی امت کو سناؤ، اتنے سارے کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری مشقتیں دور فرما دی، ساری مشقتیں دور فرما دی. کیا فرما دیا؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانا. اتنی ساری مشقتیں کیوں آپ ایک ساتھ ایک وقت اپنے ذہن میں لیتے ہو اے نبی؟ کیوں اتنی ساری مشقتوں کو برداشت کرتے ہو؟ جس وقت آپ پر وہی نازل ہوئے نے اس وقت تو بس ایک ہی کام کرو سننے کا. جس وقت نزول وہی ہو رہی اس وقت آپ کو ایک ہی کام کرنے کا. کون سا کام کرنے کا؟ وہی کو سنو بس. ساری تکلیفیں اللہ نے دور فرما دی. نہ دہرانے کی تکلیف, نہ یاد کرنے کی تکلیف, نہ سمجھ کی مشقت, کچھ نہیں. نزول ہو رہا ہے ایک ہی کام کرو, دھیان سے سنو بس, باقی سب تکلیفیں ختم. رہا یہ کہ آپ کو فکر ہے نا, یاد ہو جاوے ہم یاد کرا دیں گے. آپ کو فکر ہے نا وہی سمجھنے کی تفسیر, ہم سمجھا دیں گے. آپ کو فکر ہے نا وہی امت کو سنانے کی, ہم آپ کی زبان پر جاری کر کے آپ کی امت کو سنا بھی دیں گے. ساری ذمہ داری ہمارے اوپر چھوڑ دو. ان علینا جمعہ وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. آپ ایک ہی کام کرو بس, باقی ساری ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں. آپ نے سن لیا بس کافی ہے, آگے چل کر کے آپ کی زبان سے پڑھانا, آپ کو حفظ میں محفوظ کر دینا, آپ کو وحی مقدس سمجھا دینا, آپ کی امت کو سنوا دینا, سارے کام ہم آپ کے کر لیں گے. کتنی آسانی ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ ہو گیا آیت کریمہ کا مضمون, حدیث شریف کا خلاصہ اور شان نزول, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تکلیفیں محسوس کرتے تھے وہ تمام تکلیفوں کی تخفیف ہو گئی. اب حضور کتنی تکلیف محسوس کرتے تھے؟ یعالج من التنزیل, قرآن کے اترنے کی وجہ سے آپ سختی محسوس کرتے تھے. بھائی نزول قرآن میں کائی کی سختی, نزول قرآن میں کائی کی سختی. نمبر ایک, قرآن کی اہمیت کی وجہ سے تبلیغ کے بوجھ کا احساس. اتنا اہم کلام الہی نازل ہو رہا ہے اور اس کو امت تک پہنچانا ہے, اس کا بارے گینا, تو قرآن کی اہمیت کی وجہ سے, تبلیغ کے بوجھ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف محسوس کرتے تھے. نمبر دو, قرآن کلام مقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کامل, قرآن کلام مقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کامل, اس لیے کہ محبوب کا یہ کلام ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, محبوب کا کلام, کلام مقدس, کلام سے محبت. تو محبت کا تقاضا کیا, ایک حرف بھی چھوٹنا نہیں چاہیے. محبت کا تقاضا کیا کہ محبوب کا کلام ہے, اس کا ایک حرف بھی ادھر ادھر ہونا نہیں چاہیے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشقت ہوتی تھی, بہت مشقت ہوتی تھی. یہ ہے یعالج من التنزیل شدتاً. اب آگے دیکھو جملہ, وکان مما یحرک شفتیہ. مما کو وہی مما سمجھو جو آپ کے ذہن میں مما ہے, کہ مین اور ما سے بن کے بنا مما. تو ترجمہ وہ کیا جائے گا کہ جو ابھی آپ کو کہا گیا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے, یعنی کہ نزول وحی کے وقت پر یاد کرنے کی غرض سے دونوں ہونٹ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہلایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے موقع پر یاد کرنے کے مقصد سے دونوں ہونٹ مبارک کو ہلایا کرتے تھے. अब वो तुम्हारा पुराना मिम्मा भूल जाओ, एक दूसरा मिम्मा लाओ। मिम्मा रूबमा के माने में भी लिया है बाज लोगों ने, मिम्मा को किस माने में, रूबमा के माने में। अब क्या माना करेंगे जुमले का, वकान मिम्मा आई रूबमा युहर्रिकु शफतैही, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार बकसरत अपने दोनों होठों को हिलाया करते थे। देखा दूसरा तर्जुमा, मिम्मा को किस माने में ले गए, रूबमा। अब क्या तर्जुमा करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी बकसरत अपने दोनों होठों को हिलाया करते थे। ये हो गई शक्ति की इल्लत, नफ्से होंठ हिलाने की वजह से शक्ति महसूस करते थे, या बकसरत होंठ हिलाने की वजह से शक्ति महसूस करते थे। समझ में आया दोनों तर्जुमे, कि मिम्मा को किस माने में लिया, रूबमा के माने के अंदर। अब आगे एक बात देखो, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, किसको फरमाया ये जुमला, अपने शागिर्द हजरत सईद इब्ने जुबेर रहमतुल्लाह अलैह को। सईद देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे होंठ हिलाते थे ने, मैं भी तुमको हिला के दिखाऊं मैं तुमको होंठ हिला करके। इसको कहा जाता है मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में तसलसल बिस शफतैन वाली रिवायत, मुसलसल बिस शफतैन वाली रिवायत। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला नुमा ने अपने शागिर्द हजरत सईद इब्न जुबैर को क्या फरमाया, कि मैं तुमको हिला करके दिखलाता हूँ जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिला करके हिलाते थे। ये के करके हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने अपने शागिर्द को ये होंठ हिला करके दिखलाए कि इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ मुबारक हिलते थे। बराबर, ये किसने हिला के दिखाए, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने, किसको। फिर आगे देखो, वकाल सईद, अब सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे, किसको फरमा रहे, मूसा बिन अबी आयशा अपने शागिर्द को। तो हजरत सईद इब्न जुबैर अपने शागिर्द मूसा बिन अबी आयशा को क्या फरमा रहे, कि मैं भी तुमको दोनों होंठ हिला के दिखलाता हूँ जैसा कि मैंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अनुमा को दोनों होंठ हिलाते हुए दिखाया। कि जैसे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने दोनों होंठ हिला के दिखाए ने, ऐसे मैं तुमको हिला के दिखाऊं। ये किसने कहा, सईद इब्न जुबैर ने। किसको कहा, मूसा इब्न अबी आयशा अपने शागिर्द को। देख लिया, बस यहां आकर के तसलसल बिशफतैन खत्म हो गया। मूसा इब्ने अभी आयशा तक आकर तसलसल बिशफतैन क्या हुआ, खत्म हो गया। चला वहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, फिर सईद इब्ने जुबैर, और आकर के तसलसल कहाँ खत्म हो गया, मूसा इब्ने अभी आयशा के ऊपर। अगर ये बाकी रहता तो आज तक ये सनद आती मुसलसल बिशफतैन के उनवान से। ये हदीस किस उनवान से आती, हदीस मुसलसल बिशफतैन के उनवान से। लेकिन ये तसलसल खत्म हो गया, हमारे असातिजा ने ना हमको ये दिखलाया करके, और न उनको उनके असातिजा ने दिखलाया, ये तसलसल में इनकिता हो गया। लेकिन यहाँ जरा ताबीर के ऊपर गौर करो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अनुमा की ताबीर और सईद इब्ने जुबैर की ताबीर में बड़ा फर्क है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास क्या फरमा रहे, फअन उहर्रिकुहुमा लका कमा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहर्रिकुहुमा, और सईद इब्ने जुबैर क्या फरमा रहे, अन उहर्रिकुहुमा कमा रअयतु इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अनुमा। ताबीर में फर्क समझ रहे हो दोनों की बात में। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने ये नहीं कहा कि मैंने जैसा होंठ हिलाते देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ऐसा मैं तुमको दिखलाऊं, ऐसा इब्ने अब्बास ने नहीं कहा कि मैंने जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होंठ हिलाते देखा ऐसा मैं तुमको होंठ हिला के दिखलाऊं, ऐसा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, اسی لیے کہ انہوں نے حضور کو ایسے ہونٹ ہلاتے دیکھا نہیں تھا، اس لیے کہ انہوں نے حضور کو ایسے ہونٹ ہلاتے دیکھا نہیں تھا، اسی لیے وہ کیسے کہتے اپنے شاگردوں کو کہ میں جو ہے ایسے ہونٹ ہلا کے تم کو دکھاؤں جیسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونٹ ہلاتے دیکھا، اس لیے کہ یہ تو ابتدائی وحی کا زمانہ ہے اور یہ تو ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے، اسی لیے انہوں نے تو وہ دور دیکھا نہیں، انہوں نے تو یہ واقعہ کسی سے سن کے نقل کیا ہے. سمجھ میں آ رہی تعبیر کی بات کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی تعبیر میں کیا فرما رہے ہیں کہ میں صرف دکھاتا ہوں تم کو، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے جیسے حضور کو ہلاتے دیکھا ایسے میں تم کو ہلا کے دکھاؤں، ایسا نہیں کہہ رہے حضرت عبداللہ ابن عباس. کیوں نہیں کہہ رہے؟ اس لیے کہ یہ تو ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے اور یہ ہونٹ ہلانے کی بات شروع وہی کی ہے، پھر تو باری تعالیٰ نے منع فرما دیا لا تحرک والی بات. اسی لیے وہ تو حضور کو ایسے ہونٹ ہلاتے حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا ہی نہیں، یہ تو کسی صحابی سے نقل کر رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے رائیتو کا لفظ استعمال نہیں کیا. دیکھیے نظرات کے احتیاط کو، ان کے احتیاط کو دیکھو کتنا احتیاط تھے ان کی زندگی میں. نمبر 2، بعض محدثین نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عین وحی کے نزول کے وقت پر اور شروع وحی کے زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ مبارک ہلاتے تھے، باری تعالیٰ نے منع فرمایا، وہ دور تو انہوں نے نہیں دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے وہ دور تو نہیں دیکھا، لیکن بعد میں کسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے چچازاد بھائی کو تحریک شفتین کا انداز کر کے دکھلایا تھا. بعد میں کسی موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچازاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تحریک شفتین کا کیا انداز ہوتا تھا وہ کر کے دکھلایا تھا. تو بعد میں کسی موقع پر جب ان میں کچھ شعور آیا ہوگا اس زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کر کے دکھلایا کہ میرے چچا ساتھ بھائی سنو، چونکہ ان کو قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی بڑی معلومات رہتی تھی، پوچھتے رہتے تھے، تو کہا دیکھو کہ یہ لا تحرک والی آیت کیسے نازل ہوئی. میرے چچا ساتھ بھائی، شروع میں پہلے میں اس طرح ہونٹ ہلاتا تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا. تو بعد میں کسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحریک شفتین والا انداز باقاعدہ کر کے دکھلایا، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہ پتا چلا. یعنی جب حقیقت میں ہوتا تھا اس وقت تو ان کو دیکھنے کا موقع ملا نہیں، لیکن بعد میں چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر یہ ان کو انداز سمجھایا تھا. اچھا، سعید ابن جبیر کیا فرما رہے ہیں؟ ان کی تعبیر کیسی ہے؟ کما رأیت ابن عباس رضی اللہ عنہما، چونکہ سعید ابن جبیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اس طرح ہونٹ ہلاتے ہوئے دیکھا تھا اور اپنی مرئی چیز نقل کر رہے ہیں، دیکھی ہوئی چیز نقل کر رہے ہیں، اسی لیے سعید ابن جبیر نے کہا رأیتو. دیکھ لیا دونوں بزرگوں کی بات میں فرق، وہاں رأیتو نہیں ہے اور یہاں رأیتو موجود ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس طرح دونوں ہوٹوں کی حرکت کرتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے انہوں نے کہا رأیت. سمجھ میں آ گئی بات؟ دونوں کی تعبیر میں فرق. اب آگے دیکھیے، فانزل اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نازل فرمائی، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآنہ. اب اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی باتیں دیکھو، حضرت عبداللہ ابن عباس کی باتیں دیکھو. پہلی بات کیا فرمائی؟ جم اہو لکا صد رکا، قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا، یعنی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں محفوظ فرما دیں گے. آپ مت گھبرائیے کہ یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ یاد کرا دیں گے، اللہ محفوظ کر دیں گے. وَتَقْرَأَهُ، اور آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں گے بھی. آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سنائیں گے بھی، لہذا محفوظ کرانا بھی ہمارے ذمے، لوگوں کو سنانا بھی ہمارے ذمے، آپ کی زبان پر قرآن کو جاری کرنا یہ بھی ہمارے ذمے. آپ ساری فکریں چھوڑ دو. پھر آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا. دیکھو اللہ فرما رہے ہیں جب ہم پڑھیں، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، سبحان اللہ، جبرائیل امین کے پڑھنے کو باری تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ فرمایا، اس لیے کہ حضور کے سامنے آ کے کون پڑھتا تھا؟ جبرائیل امین. تو قَرَأْنَاهُ حقیقت میں تو کس کا ہوا؟ جبرائیل امین کا ہوا، لیکن جبرائیل کے پڑھنے کو باری تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ فرمایا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، جب ہم اس کو پڑھے یعنی جبرائیل کے واسطے سے، تو آپ اس کے پڑھنے کی اتباع کرو. آپ اس کے پڑھنے کی کیا مطلب اتباع کرنے کا؟ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر لائے. دیکھو بیچ بیچ میں حضرت ابن عباس کی تفسیر لا رہے ہیں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ، اس روایت میں بیچ بیچ میں حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کی تفسیر کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. قال، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْسِتْ، یعنی آپ جبرائیل کے پڑھنے کے وقت پر کان لگا کر کے سنیے اور خاموش رہیے. یعنی جبرائیل جس وقت کے اوپر وحی سنا رہے ہو تو اس وقت پر آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس کی ہدایت دی جا رہی ہے. فاستمع له، کان لگا کر کے سنو، دھیان سے سنو. وانصت، اور بالکل خاموش رہو. دیکھیے یہ قرات خلف الامام کی حنفیہ کی بہت بڑی دلیل ہے. قرات خلف الامام کی حنفیہ کی بہت، حنفی لوگ بہت ہوشیار ہیں، عنوان کچھ اور ہوتا ہے اور دلیل اپنی نکال لیتے ہیں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہو تو اس وقت پر کان لگا کے سننے کا اور چپ رہنے کا، امام کے پیچھے ہو بالکل پڑھنے کا نہیں۔ تو مجمع میں قاری صاحب کے رات پڑھتے ہو یا یہ کہ امام صاحب نماز میں پڑھتے ہو، چپ چاپ قرآن سننے کا اور دھیان سے سننے کا، خاموش رہنے کا۔ ہو گئی قرات خلفل امام کے مسئلے میں احناف کی دلیل۔ ہم کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنے کا، چپ چاپ کھڑے رہنے کا، دیکھو کتنی بڑی دلیل ہے۔ فتبی قرآن، خود حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے کہ کان لگاؤ اور خاموش رہو۔ دہلی میں ایک غیر مقلد سے حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ کی کچھ بحث ہو گئی قرات خلفل امام کے مسئلے کے اوپر، تو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے حوالے سے یہی دلیل دی کہ دیکھو قرات خلفل امام پر حنفیہ کی دلیل سنو، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، کہ خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کرتے ہیں کہ قرآن پڑھا جاتا ہو نہیں تو کان لگا کے سننے کا اور خاموش رہنے کا، امام کے پیچھے پڑھ پڑھ نہیں کرنے کا۔ پھر دیوبند آ کر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو بتلایا کہ حضرت میں نے یہ دلیل دی، تو حضرت بہت خوش ہوئے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے کہ بہت اچھی دلیل دی آپ نے۔ تو یہ قرات خلفل امام پر احناف کی بہت بڑی دلیل ہے، یاد رکھنا۔ ثم ان علینا بیانا، پھر ہماری ذمہ داری ہے اس کی وضاحت کر دینا، یعنی قرآن کی تفسیر آپ کو سمجھا دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے قرآن کی تفسیر پوچھی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے قرآن کی تفسیر پوچھی نہیں، کیا ضرورت جب اللہ تعالیٰ نے تفسیر سمجھانے کی ذمہ داری لی۔ ثم ان علینا بیانا، کہ ہم اس کی وضاحت کر دیں گے، ہم آپ کو سمجھا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ اسی پر سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نام رکھا بیان القرآن، ثم ان علینا بیانہ پر سے آپ نے نام رکھا بیان القرآن۔ یہ میرے استاد حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ ثم ان علینا بیان، یعنی وضاحت تفسیر، یہ بھی باری تعالیٰ نے ذمہ داری لی کہ قرآن کی تفسیر بھی ہم کر دیں گے۔ ثم ان علینا ان تقرأہ، پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو پڑھیں۔ کیا مطلب اس کو پڑھنے کا؟ نمبر ایک، مرتن بعد اخرا، مرتن بعد ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، بار بار پڑھنا مراد ہے۔ نمبر دو، اس کا مطلب ہے قرآن کے مجملات کی وضاحت اور مشکلات کی توضیح، قرآن کے مجملات کی وضاحت اور مشکلات کی تیسیر، اسی لیے تیسیر القرآن ہے، تیسیر القرآن اسی لیے ہے کہ قرآن کے مشکلات کی تیسیر، آسانی، اور قرآن کے مجملات کی وضاحت، یہ ہے دوسرا معنی۔ تیسرا معنی کیا؟ ثم ان علینا ان تقرأہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو قوت دی جاوے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو قوت دی جائے گی۔ قبض جب یہ حکم آ چکا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بن گیا کہ حضرت جبرائیل کی آمد پر بہت دھیان سے سنتے تھے، اور جبرائیل کے چلے جانے کے بعد آپ صحابہ کو بلا کر کے پڑھ کر کے سنا دے۔ یہاں راوی نے تھوڑا اختصار سے کام لیا ہے، دوسری جگہ روایت میں اس کی وضاحت پوری آئی ہوئی ہے، جو اس کے مطابق ذکر کیے گئے ہیں وہاں پر تفصیل سے یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرامین آئے بیچ میں تفسیر کرتے ہوئے، ایک اس کا خلاصہ اور دوسرا ایک اہم موضوع ہے یہاں، جو مفسری محدثین نے شرح حدیث نے چھیڑا ہے کہ آیت کریمہ کا سیاق و سباق سے ربط کیا ہے، اگرچہ یہ یہاں کا موضوع نہیں ہے، وہ جلالین شریف کا موضوع ہے، لیکن شراح نے یہاں لکھا اس لیے ہمیں بھی بتلانا پڑے گا. تو لا تحرک والی آیت، چونکہ تو سورہ قیامہ کی آیت ہے نا، تو قیامت کے درمیان میں ایک دم لا تحرک کیسے آ گیا؟ ربط بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ دو عنوان باقی رکھو حدیث شریف کے لیے.